أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم، قرآن کریم نے منافقت کو انسان کے لیے مہلک خطرناک بیماری سمجھا ہے اور اسے آگاہ کیا ہے اور اس کے علاج کا طریقہ بتایا ہے. منافقت مومن معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے کسی اور خطرے سے پریشان و خوف زدہ نہیں ہوں، منافق سے خوف زدہ ہوں کہ میری امت کو اگر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ منافق ہے. خصوصاً منافق علیم اللسان، ایسا منافق جو عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، عالمانہ گفتگو بھی کرتا ہے، متاثر بھی کر سکتا ہے دوسروں کو، قانع کر سکتا ہے دوسروں کو، ورغلا سکتا ہے دوسروں کو، اس کی بات کے دھوکے میں دوسرے آ سکتے ہیں. ایسے منافق علیم اللسان سے میں زیادہ خوف زدہ ہوں اپنی امت کے بارے میں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس زمانے کا، اس عصر کا نام تجویز کروں تو مناسب ترین نام عصر منافقت و عصر نفاق ہے. منافقت انفرادی ہے حالت میں اور اجتماعی حالت میں ہے. ایک شکل منافقت کی یہ ہے کہ وہ حزبی شکل اختیار کر لے، تشکیلاتی حالت پیدا کر لے، یعنی منافق پورا گروہ بن جائے، ایک ٹولہ بن جائے، آپس میں ایکا کر لیں اور مل کر ایک پلاننگ کے ساتھ مومن معاشرے کے اندر، مومن سوسائٹی کے اندر منافقت کا عمل جاری رکھیں. خطرناک ترین و مرموز منافقت ہے یہ. اور ایک منافقت کی شکل یہ ہے کہ وبا کی شکل اختیار کر لے اور ہر فرد منافقانہ رویہ اپنا لے، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، اداروں کے اندر اور آپس میں لین دین میں، میل ملاپ میں منافقانہ رویہ اپنا لے. ہر تین شکلوں میں منافقت تباہ کن ہے، انفرادی ہو، حزبی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل اختیار کر لے. اس کے خطرے سے قرآن کریم نے جس طرح، جس اہمیت کے ساتھ متنبہ کیا ہے، اتنا کسی اور خطرے پر قرآن کی حساسیت نہیں ہے جتنی منافقت کے اوپر ہے. سورہ احزاب میں ایک اور مضمون، جو سورہ احزاب تقریباً اسی مضمون سے پہچانی جاتی ہے، حالانکہ وہ محور نہیں ہے، محور سورہ احزاب میں منافقت ہے، اصل مضمون سورہ احزاب کا منافقت ہے. منافقت کے سے مربوط مطالب بھی اس سورہ کے اندر ذکر ہوئے ہیں. احزاب وہ گروہ تھے جنہوں نے مل کر مدینے پر حملہ کیا، مختلف علاقوں کے لشکر ملے، انہوں نے آپس میں سمجھوتا کیا اور مدینے پر حملہ آور ہوئے. ان کو مدینے کے اندر منافقوں کی حمایت حاصل تھی، بیرونی احزاب کو اندرونی منافقین کی حمایت حاصل تھی. اس لیے اس جنگ میں احزاب و کفار کو بہت امید تھی کہ ہم یہ آخری جنگ کریں گے اسلام کے خلاف، مسلمین کے خلاف، اور اس جنگ میں ہماری فتح ہوگی، لیکن ناکامی ہوئی. منافقین نے اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا، جنگ احزاب میں. اسی کا ماجرا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. منافقین ایک اور عمل یہ کرتے تھے کہ چونکہ منافقین کا کام، ایک کام یا اہم کام، رسول اللہ کے متعلق بدگمانی پیدا کرنا تھا لوگوں کے اندر، خصوصاً وہ لوگ جو رسول اللہ کو مان چکے تھے، اعتماد کرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے بعنوان رسول، امام و رہبر. اس لیے کہ رہبر امت کی امت کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک رہبر ہے امت کا شیرازہ باقی رہتا ہے. رہبر نہ ہو یا رہبر سے امت کا رابطہ ٹوٹ جائے، سست ہو جائے، متزلزل ہو جائے، امت اس وقت بکھر جاتی ہے. اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے اندر بہت کشش تھی، جاذبہ تھا شدید، اور مومنین کی وابستگی رسول اللہ سے بہت قوی تھی، مضبوط. کفار کے لیے یہ امید تھی کہ اگر ہم حملہ کر کے ختم کر دیں انہیں تو بھی امت اسلامی ختم ہو جائے گی اور دین ختم ہو جائے گا. منافقین نے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے کفار کے لیے کہ رسول اللہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں. خصوصاً رسول اللہ کے ساتھی جو اس حد تک عشق رکھتے تھے رسول اللہ سے، ایمان تھا انہیں رسول اللہ پر، آپ کے فرمان پر ہر چیز قربان کر دیتے تھے اور ہمیشہ شمشیر بے کف حاضر رہتے تھے میدانوں کے اندر، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا رسول اللہ کو شہید کرنا. یہ کام منافقوں نے اپنے ذمہ لیا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. مثلا اگر رسول اللہ کے جسم و جسد کو نہیں شہید کیا جا سکتا تو ان کی کردار کشی کی جا سکتی ہے. کردار کشی منافق کرتا ہے، کافر نہیں کر سکتا. رہبر کی کردار کشی یہ منافقت کی ایک بڑی علامت ہے. اور اگر کردار کے لحاظ سے لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک اسے بنا دیا جائے یا لوگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں، خود ہی امت دور ہو جاتی ہے ایسے رہبر سے جس کے کردار پر حرف اٹھنا شروع ہو جائے. اگرچہ وہ چیزیں ثابت نہ بھی ہوں، مسلم نہ بھی ہوں، یہی کہ منسوب ہو جاتی ہیں. ابھی سورہ احزاب میں قرآن نے ایک بہت اہم اصطلاح استعمال کی ہے منافقوں کے حربے کے بارے میں، جس کا نفسیاتی اثر فراوان ہے. افواہوں کے ذریعے غیر ثابت شدہ چیزیں ہی اگر پھیلا دی جائیں، عام کر دی جائیں، لوگوں کے کانوں میں پڑھیں، لوگ کبھی بھی کسی جو چیز سنتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے نہیں جاتے. اگر اس تصدیق کرنے کے لیے انہیں فقط نگاہ مڑ کے دیکھنا پڑے تو بھی نہیں دیکھتے، ضرورت نہیں سمجھتے لوگ جو کچھ سنتے ہیں اس کی تصدیق کریں یا کروائیں. سننے کو سمجھتے ہیں یہ کافی ہے، اس میں تصدیق بھی موجود ہے. جس طرح منطق کے اندر ہے، بدیہیات و اولیات کے اندر موجود ہے، اس کے تصور میں اس کی تصدیق ہے. عوام کے نزدیک سماعت کافی ہے تصدیق کے لیے، چونکہ سنا ہے ہم نے، بس یہ بہترین بات ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، چونکہ سنا ہے ہم نے. سننا اس کے اندر تصدیق بھی ہے، تائید بھی ہے، استدلال بھی ہے، دلیل بھی ہے، پروف بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ عوامی نفسیات ہے. مثلا اگر عالم دین بھی سن کر ایمان لے آئے، یہ عوام ہے چونکہ تصدیق نہیں کرتا، اس کے ثبوت کے پیچھے نہیں جاتا، سننے کو کافی سمجھتا ہے ثبوت کے لیے. منافقین عوام کی اس کمزوری سے آگاہ ہیں، لہذا ان کی کوشش ہے کہ ہم من گھڑت چیزیں منسوب کریں رسول اللہ سے اور انہیں لوگوں تک پہنچائیں. اور لوگوں کو چونکہ ان کے لیے سننا کافی ہے، سن کر کبھی بھی تصدیق کے لیے نہیں آئیں گے، پوچھیں آ کر رسول اللہ سے کہ یہ ہوا یا نہیں، سننا ان کا کافی ہے. اس لیے باقاعدہ ایک تشکیلاتی حالت میں تنظیمی شکل بنا کر منافقین نے رسول اللہ کے متعلق افواہیں پھیلانا شروع کی. رسول اللہ کی ذات چونکہ معصوم ہے، انہیں ڈھونڈنے سے بھی کردار میں کوئی کمزوری ضعف نظر نہیں آتا تھا جس کو وہ دیکھیں اور اس رائی کا پہاڑ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. انہیں رائی کا دانہ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی من گھڑت چیزیں منسوب کرتے تھے. منافقین کی ساری نگاہیں رسول اللہ کے خاندان پہ لگی ہوئی تھیں، وہ خصوصاً ازواج رسول اللہ پر، کہ ان ازواج میں اگر کوئی کمزوری، عیب، مشکل نظر آ جائے، رسول کی خاندان کی کمزوری اچھال کے اور اس طرح ہم لوگوں کی نگاہوں سے رسول اللہ کا احترام کم کریں. لہذا پورے طور پر انہوں نے رسول اللہ کے خاندان پہ نظریں جمائی ہوئی تھیں. پہلے بھی اشارہ ہوا کسی مجلس میں یہ نقطہ کہ خاندان رسول کی کمزوریاں اچھال کر انہیں اس حد تک کہ رسول اللہ کا ضعف محسوس ہونا شروع ہو جائے یا رسول اللہ کے بارے میں کسی کے اندر تردید پیدا ہو جائے یہ منافقت ہے. اس کو کوئی بھی کسی بھی دلیل سے کرے کسی بھی بہانے سے کرے یہ منافقت ہے رسول اللہ کے خاندان سے متعلق. چونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ کے خاندان کا دفاع کیا ہے, انہیں تنبیہ بھی کی ہے, بتایا بھی ہے کہ آپ ہوشیار رہیں چونکہ آپ منافقوں کی سازش کی زد میں ہیں, منافقوں کی امیدیں آپ سے ہیں, منافقوں کی توجہ آپ پر ہے. آپ میں اگر کوئی کمزوری نظر آئی تو وہ اسے پھیلائیں گے اور اسے عام کریں گے. اور یہی ہوا بھی کہ بعض ازواج رسول اللہ جو محتاط نہیں تھیں یا جو ان تذکرات پر و نصیحتوں پر کم کان دھرتی تھیں, سنجیدہ نہیں لیتی تھیں ان مسائل کو, جنہیں خود رسول اللہ بھی سمجھاتے تھے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیحت کی آیتیں نازل کیں خطاب کر کے, اس کے باوجود بھی انہوں نے بے احتیاطی کی. اس بے احتیاطی نے بہانہ منافقوں کو دیا اور منافقوں نے رسول اللہ کے خاندان کے متعلق افواہیں پھیلائیں اور غلیظ قسم کی نامناسب افواہیں. وہاں پر پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اس عمل کی اور رسول اللہ کے خاندان کو تنبیہ بھی کی اور ان کا دفاع بھی کیا تاکہ منافق اس ترتیب سے امت کو رہبر سے دور نہ کر سکیں. ابھی بھی یہ ہے, اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے. منافقین کی ایک چال یہ ہے کہ مثلا رہبر مسلمین کے بارے میں آج ایک عمل یہی کرتے ہیں, ان کے خاندان کے بارے میں. رہبر کے تین چار بیٹے ہیں, سارے طالب علم ہیں, لیکن افواہوں میں وہ طالب علم نہیں ہیں, افواہوں میں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ان سے منسوب ہے. ان نے اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. حالانکہ وہ مسکین جن میں سے چاند ایک کو جانتے بھی تھے, ہمارے سامنے ہی تھے, پڑھتے تھے وہاں, وہ پیدل قم میں عام طالبہ کی طرح بغیر گاڑی کے پیدل آنا جانا, حتی موٹر سائیکل تک نہیں تھی ان کے پاس. کم ترین سطح پر رہبر کے بچے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اب تو سینئر ہو گئے ہوں گے, اس وقت متوسط تھے درجے میں. پہچانتا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک آدھ کا خاص لوگوں کے, انہیں کوئی بھی, چونکہ عام طلبہ کے اندر بیٹھے ہوتے تھے آنا جانا, کسی کو معلوم نہیں تھا یہ رہبر کے بیٹے ہیں. عام طلبہ میں عام دکانوں سے خریداری کرنا, روٹیوں کی دکان میں خود لگ کے روٹی لینا, کوئی نوکر نہیں, کوئی گھر میں خادم نہیں, کچھ بھی نہیں. ان کے بارے میں میڈیا میں اور افواہوں میں یہ مشہور ہے کہ ان کے پاس, ہر ایک کے پاس ہیلی کاپٹر ہے اپنا, ہر ایک کا اپنا ایئرپورٹ ہے اپنا, ہر ایک کے مثلا اتنے گھوڑے ہیں, ہر ایک کے اتنی مثلا ٹرانسپورٹ ہے, اور جو آخری ماڈل گاڑی کی دنیا میں بنتی ہے بہترین مہنگی, سب سے پہلے یہ لیتے ہیں, خریدتے ہیں. حالانکہ وہ ٹیکسی بھی نہیں ہوتی ان کے پاس, جو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے, سال ہا سال رہے ہیں وہاں پر, ناشناختہ رہے ہیں لیکن بس جانتے تھے انہیں. ان کے پاس ٹیکسی بھی نہیں ہوتی تھی, وہ پیدل اپنے گھر آنا جانا, مثلا درس پڑھ کے پیدل گھر جاتے تھے, وہاں سے گاڑی اپنی نہیں تھی. یہ باتیں منسوب کرتے ہیں تاکہ رہبر کے بارے میں لوگوں کو شکاک بنائیں, زنین بنائیں, بدگمان کریں. منافقت کا ایک اہم حربہ ہے یہ. اسی سے مربوط آیات ہیں قرآن کریم کی یہ, جس میں رسول اللہ کے خاندان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ منافقین کی سازشوں کی زد میں ہیں, اس لیے آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. جس طرح خاندان رسول ہے, اسی طرح مثلا رسول اللہ کے ساتھی بھی ہیں, اصحاب بھی ہیں, شاگردان بھی ہیں, انہیں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ منافقین کی زد میں ہیں. بسا اوقات رہبر کو بدنام کرنے کے لیے اس کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کے خاندان پر، اور بسا اوقات اس کے ساتھیوں پر، اس کے ارد گرد لوگوں کے اوپر حملہ کر کے اس کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان سب کے لیے ہے یہ دستور کہ وہ محتاط رہیں، چونکہ منافقین کی منافقت کی زد میں ہیں۔ منافق شکاری کی طرح ہوتا ہے، ماہر شکاری۔ انسان شکاری ذہن میں رکھیں تو آپ کو شاید سے ہی اندازہ نہ ہو، آپ نے شاید شکار کیا نہ ہو، کسی چیز کا دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ شکار پرانے زمانے سے رائج، شکار سب سے اہم طریقہ شکار کا کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے، جو حس میں تمام انواع، کتوں کی تمام انواع سے ان کی حس بہت تیز ہوتی ہے شکاری کتے کی۔ لمبا منہ ہوتا ہے ان کا، اور دبلے پتلے حفاظتی کتے الگ ہوتے ہیں، لڑائی جنگ کے کتے الگ ہیں، آوارہ کتے الگ ہیں، ان کی نسلیں ہیں کتوں کی۔ ان میں شکاری کتے کی نسل جو حس میں بہت تیز ہے، کھوج لگانے میں بہت تیز ہے۔ شکاری کتا بو سونگ کے کئی کلومیٹر تک جا کر شکار تلاش کر لیتا ہے۔ منافق اس شکاری کتے کی طرح ہوتا ہے، کھوج میں رہتا ہے، اور جہاں اس کا شکار موجود ہو وہاں تک جاتا ہے، سونگتے سونگتے وہاں جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی زد میں ہیں بہت خطرے میں ہوتے ہیں، جو منافقین کی منافقت کی زد میں ہوں، یعنی جن کا پیچھا منافق کر رہا ہو، بہت خطرے میں ہیں، چونکہ اس کی ہر چیز کے درپے ہے منافق، اس کو کشف کرنا ہے۔ اس لیے اب اس تناظر میں قرآن کی نصیحتیں سنیں رسول اللہ کے خاندان کو، یا ایوہ النبی، آیا 28 کے بعد، یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی زینت و آرائش و زرق و برق چاہنا ہے، اگر وہ چاہتی ہیں، پھر آئیں اور آپ انہیں مال دیں، پیسے دیں، اور انہیں آزاد کر دیں، طلاق دے دیں، انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، رسول اللہ سے نسبت ختم کرو اپنی، اگر دنیا داری کرنی ہے اور دنیاوی امور اور زینت دنیا کے پیچھے جانا ہے، پھر رسول سے نسبت توڑنی پڑے گی آپ کو۔ حلقہ ازدواج رسول میں رہ کر دنیا پرستی و دنیا داری یہ نہیں کر سکتی آپ، اس لیے کہ آپ کی دنیا داری و آپ کا تزئین، آپ کی آرائش اور آپ کی دنیا پرستی، اس کا نقصان، اس کو منافق پکڑے گا اس نقطے کو، اور اسے رسول اللہ کے ضعف کے طور پر استعمال کرے گا۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آپ اللہ و رسول و دار آخرت کو چاہتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وہ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ محسنات میں سے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہیں۔ ہم اگر آیت کا ملاک علت حکم کو دیکھیں، وہ عام ہے، اگرچہ خود حکم رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں ہے۔ ازواج وہ نقطہ ہیں حیات رسول اللہ کا جہاں سے منافق ضرب لگا سکتے ہیں، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ علت حکم یہ ہے کہ ہر وہ شخص و امت جو منسوب ہے رسول اللہ سے، اس کے ذریعے سے اگر رسول اللہ کی بدنامی ہوتی ہے، یہ امت ذمہ دار ہے۔ یہ نصیحت ان کو بھی ہے، جس طرح آج ہے مسلمانوں کے اعمال سے رسول اللہ کی ذات پر مغرب میں حملے کیے جاتے ہیں، اس وقت جو گستاخی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور مسلسل ہوتی رہتی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل امت اسلامی کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور رسول اللہ سے منسوب ان لوگوں کا عمل دخل ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منہن بفاحشة مبینة یضاعف لہا العذاب ضعفین. اے ازواج نبی، نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کسی نے برائی کی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، دو گنا عذاب دیا جائے گا. ان سارے نکات میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک عام آدمی غلط کام کرے اسے اس غلطی کا اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا بنتا ہے، لیکن اگر ازواج نبی میں سے کسی نے وہ غلطی کی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اس لیے کہ زوجہ رسول کی غلطی صرف ایک ذاتی شخصی غلطی نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم کی بدنامی کا باعث ہے، رسول اللہ کی بدنامی کا باعث ہے. منافقت کے ہاتھ ایک بہانہ آ جائے گا اور کفار کے ہاتھ بہانہ آ جائے گا دشمنان کے ہاتھ. یہ در حقیقت تعاون ہے دشمن کے ساتھ اگر ان کے اندر ضعف پیدا ہوا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ خدا کے لیے آسان ہے، یہ کام کرنا، تمہیں دوہرا عذاب دینا آسان ہے. اسی حکم کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے عمومی طور پر بیان کیا ہے. یہ روایت پہلے پڑھی ہے آپ نے کہ شکرانی امام صادق علیہ السلام کا ساتھی و شاگرد ہے، اور امام علیہ السلام نے اسے خطاب کیا کہ اے شکرانی، اگر کوئی اچھائی کرے تو بہت اچھا ہے، اگر تو کرے تو بہت زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ منسوب ہے. یعنی لوگ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا ہے، تو اگر اچھا کرے تو بہت ہی اچھا ہے، چونکہ تو ہمارے ساتھ منسوب ہے. اور اگر لوگ برا کام کرتے ہیں، عام لوگ، برائی ہے، تو اگر برا کام کرے بہت برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ منسوب ہے. جو لوگ منسوب ہیں کسی نظام سے، کسی مرکزیت سے، رہبریت سے، یہ ان کے لیے ملاک ہے، معیار ہے، کہ جن کا عمل ان کی ذات تک نہیں شمار کیا جاتا بلکہ ان کے عمل کو نسبت دی جاتی ہے وہاں تک جہاں تک یہ خود منسوب ہیں. جب اپنا تعارف کراتے ہیں ہم فلاں جگہ سے ہیں، تو یہ یقین جان لیں کہ صرف آپ وہاں سے نہیں ہوں، آپ کے اعمال بھی وہیں سے ہیں. فرض کریں اگر کوئی طالب علم جاتا ہے، میں جامعہ عروۃ الوثقی سے ہوں، لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اب اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جو بات کروں گا وہ بات بھی عروۃ الوثقی سے منسوب ہوگی، میں جو عمل کروں گا وہ بھی عروۃ الوثقی سے منسوب ہوگا، میں جو حرکت انجام دوں گا وہ بھی ادھر ہی منسوب ہوگی. جب میں نے خود کہا میں وہاں سے ہوں، تو پھر میری ساری متعلقات وہاں سے ہو جائیں گے اور لوگ اسی میں شمار کریں گے مجھے. امام علیہ السلام نے شکرانی کو کہا کہ تیرا ہر عمل، اچھائی برائی، لوگوں کے میزان سے الگ ہے. لوگ اچھائی کریں اتنی ہی، ایک ہی اچھائی ہے، برائی کریں ایک برائی ہے، تو اگر اچھائی اور برائی کرے تو وہ اور حساب میں تولی جائے گی، تو چونکہ تو ہم سے منسوب ہے. یہ آیات در حقیقت منافقت کے خطر سے بچنے کے لیے ہیں، ایک قسم کا حفاظتی تذکرات ہیں، منافقوں کی منافقت کو کے مقابلے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں رسول اللہ کے خاندان کے لیے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور تم میں سے اگر کوئی قانت ہو، مطیع ہو، فرمان بردار ہو اللہ و رسول کا اور عمل صالح کرے، اسے دوہرا اجر بھی دیا جائے گا. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے ازواج نبی، تم عام عورتوں میں سے کسی کی مانند نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو تم. ان کی طرح نہیں ہو سے مراد یہ ہے کہ وہ منسوب نہیں ہے رسول اللہ سے اور تم منسوب ہو رسول اللہ سے، اس نسبت نے تمہیں ممتاز کر دیا ہے دوسری عام خواتین سے، لہذا تمہارا رویہ بھی ان خواتین جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کردار بھی ان جیسا نہیں ہونا چاہیے، عام عورتوں جیسا، چونکہ تم ان کی طرح نہیں ہو. وہ طبقہ جو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے، مثلا ازواج رسول کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ رسول اللہ کی اتنی قربت میں آئیں اور ہدایت کے اس عمل میں شریک ہوں، جس طرح رسول اللہ آخر عمر تک حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا کے متعلق احترام قائل تھے، اور اپنی ازواج و مومنین کو بارہا حضرت خدیجہ کا مقام بتاتے تھے، اور فضیلت حضرت خدیجہ کے طور پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات فرماتے کہ سب سے پہلے میرا پیغام سمجھنے والی بھی وہی تھیں، اور مشکلات میں تنہائی میں میرا ساتھ دینے والی وہ تھیں۔ اس چیز نے حضرت خدیجہ کو بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا، رسول اللہ کی نگاہوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حضرت خدیجہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس وجہ سے چونکہ ان کا عمل مؤثر ہے نظام کے اندر، اس نظام کی تشکیل میں حضرت خدیجہ کا رول بہت اہم ہے، رسول اللہ کی موفقیت میں حضرت خدیجہ کا بہت اہم کردار ہے، اس وجہ سے ان سب کو یہ متوجہ ہونا چاہیے کہ لستم کا احدن، تم دوسروں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی جو کسی ذمہ داری کو دوش پہ لے لیتا ہے، کسی نظام سے منسلک ہو جاتا ہے، وہ غیر ذمہ داروں کی نسبت اگر کہا جائے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ لستم کا احدن من الناس، تم معمولی لوگوں جیسے نہیں ہو۔ چونکہ معمولی لوگوں کا کام فقط کھانا پینا، کاروبار کرنا، کام کرنا، یہ ہے، تم ان کی طرح نہیں ہو، وہ غیر ذمہ دار ہیں، تمہارے اوپر، تمہارے دوش پر عہد ہے، آپ متعہد ہو، وہ غیر متعہد ہیں، اور متعہد لیس کا احد من الناس، متعہد لوگوں میں سے کسی کی مانند نہیں ہوتا، اس کا حساب، اس کا مقام جدا ہوتا ہے۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، البتہ شب شرط تقوی، تقوی ہو تمہارے اندر، فلا تخضعن بالقول۔ اب یہاں توجہ فرمائیں کہ یہ آیت صریح ہے کہ یہ تذکرات ازواج رسول کو کیوں دیے جا رہے ہیں، کہ آپ محتاط ہو جائیں۔ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات چیت میں نرمی پیدا مت کرو، ازواج رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نرم بات نہ کیا کرو، نرم لہجے میں بات، ایسی بات جس کے اندر مثلا طمع ہو لوگوں کو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، چونکہ کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، تمہاری نرم باتوں سے ان کو طمع پیدا ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے، وہ جس چیز کی شکار میں ہیں، جس چیز کی جستجو میں ہیں، وہ چیز تمہاری نرم باتوں سے انہیں میسر آ جاتی ہے۔ در حقیقت نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طور پر تم ان مریض لوگوں کی مدد کر رہی ہو اگر تمہارے اندر یہ نرمی آ گئی۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے یعنی منافق، اس کو تما پیدا ہو جاتی ہے۔ وقلنا قولا معروفا، البتہ گفتگو اچھی کرو لیکن لہجہ اپنا ایسا نہ رکھو کہ جس میں بیمار تما پیدا کرے۔ وہ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک بیمار دل ہے، کسی خاتون نے اسے مدد کے لیے کہا کہ بھائی ذرا یہ شے مجھے دے دینا، یہ بھائی سمجھتا ہے کہ یہ دعوت گناہ ہے مجھے، یہ بیمار دل ہے، فی قلبہ ہی مرضون، وہ یہ سمجھے یہ اشارہ کیا اس نے مجھے، یہ عورت مجھے پسند کرتی ہے، یہ بیماری کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے فرض کریں اگر کسی عورت نے کسی مرد سے کوئی مدد لینی ہے، تو اس طرح سے نہ کہے بھائی ذرا یہ مہربانی کرنا، مدد کرنا، اگر یہ کام کرو گے تو وہ مہربان نامہربان ہو جائے گا، چونکہ مریض ہے یہ، اس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اسے کس طرح سے کہیں، وہ جیسے کراچی کی خواتین کہتی ہیں اسے کہ کھڑا ہوا دیکھ کیا رہا ہے، نظر نہیں آتا، یہ اٹھا کے ادھر رکھ دے، تو پھر کسی بیمار کے دل میں کوئی مرض پیدا نہیں ہوتی، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خطرناک ہے یہ. اس طرح سے بات کرو کہ انہیں تما پیدا نہ ہو, ان کو یہ احساس نہ ہو کہ گویا یہ نرم رویہ یہ اخلاق نہیں بلکہ کسی اور سبب کے تحت ہے. یا نساء النبی, یہ صریح ہے یہ آیت کہ جتنی بھی ہدایت نساء النبی کو کی جا رہی ہے منافقوں کے خطرے سے بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. کہ منافق یہاں تک نگاہیں رکھتا ہے, منافق یہاں تک امیدیں رکھے ہوئے ہیں. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. البتہ بات جب بھی لوگوں سے کرو اچھی بات کرو, سلجھی ہوئی بات کرو, معیاری بات کرو ان کے ساتھ, لیکن رویہ یا لہجہ نرم نہ ہو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو قرار. وقرن, اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اور سابقہ جاہلیت والی کروفر اپنی مت بناؤ. جس طرح صاحب کا جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں وہ کام مت کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, آپ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور اطاعت کرو رسول کی و اللہ کے رسول کی. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے اہل بیت کو پاک رکھے, ہر رجس سے و ہر دناعت سے دور رکھے. کہ یہاں پر اب اس آیت میں شیعہ سنی مارکہ ہے, پوری پوری لائبریریاں اس آیت کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے, کہ ہم اس میں نہیں جاتے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى, آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت کی طہارت کا ذکر بھی وہیں پر آیا ہے جہاں قرآن چاہ رہا ہے کہ منافقت سے پاکیزہ رکھے. اگر اہل بیت پاکیزہ ہوں گے تو منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اہل بیت کی تطہیر بھی اس زمرے میں ذکر ہوئی ہے کہ منافقین یہاں سے بھی کوئی کمزوری نہیں لے سکیں گے, چونکہ اہل بیت کو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ پاک رہیں. اور اگر پاکیزگی نہ ہو, تطہیر نہ ہو, اخلاقی طہارت نہ ہو, نظریاتی طہارت نہ ہو, کردار کی طہارت نہ ہو, یہ تو خود منافقوں کا گروہ بن جائے گا جن کے اندر یہ طہارت نہ ہو. تطہیر, رجس, پلیدی, پلید فکر ذہن میں نہ ہو, پلید ارادے ذہن میں نہ ہو, پلید رجحانات ذہن میں نہ ہو, پلید حوث و خواہش ذہن میں نہ ہو, پلید روابط نہ ہو آپ کے, یہ سب رجس ہیں. اور اہل بیت کو خدا نے ان سے پاک کرنا ہے, پلید روابط سے بھی پاک کرنا ہے. رجس نجس وہ ہیں جن کے روابط پلید ہیں, نجس روابط ہیں. اور منافق پاکیزگی میں ناموفق ہو جاتا ہے. اگر مثلا چاہتے ہیں, کوئی طبقہ چاہتا ہے منافقت سے محفوظ رہے, منافقوں کے شر سے, اس کا یہ نہیں ہے کہ اب منافق ختم نہیں ہوں گے. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ نسل قیامت تک رہے گی منافق. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے نہیں ہیں, چھپے ہوئے ہیں. کافر ختم نہیں ہو سکتے تو منافق بدرجہ اولا ختم نہیں ہو سکتے. چھپے ہوئے پنہان ہوتے ہیں اور کہیں دور بھی نہیں ہوتے, آستین میں ہوتے ہیں. یعنی کہ منافق مثلا پاکستان کے بارے میں منافقت کرنے والے کسی اور ملک میں بیٹھے ہوں گے, پاکستان کے ساتھ منافقت کرنے والے پاکستان کی آستین میں ہوں گے. تشیعوں کے ساتھ منافقت کرنے والے غیر شیعہ نہیں ہو سکتے, تشیعوں کے منافق تشیعوں کی آستین میں ہوں گے. انقلاب کے ساتھ منافقت کرنے والے غیر انقلابی و ضد انقلاب نہیں ہو سکتے, انقلاب کی آستین میں بیٹھے ہوں گے منافق. وہاں پر جس نظام کے منافق اس نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوں گے اسی کی آستین میں پل رہے ہوں گے, قابل شناخت نہیں ہوتے. ان کے شر سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پاک رکھو, اپنے آپ کو پاک رکھو, اپنے ماحول کو پاک رکھو, اپنے روابط کو پاک رکھو, اپنے تمام سلسلوں کو پاک رکھو جن میں رجس نہ آئے. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. وہ کیسے پاک رہے ہیں ہم؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ذکر آیات خدا و حکمت خدا سے سروکار رکھو. جب آیات خدا و حکمت الہی سے تمہارا سروکار ہوگا, پاکیزگی تمہارے اندر آ جائے گی. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما. کہ یہ بھی خوبصورت آیات میں سے ہے جہاں عورت مرد کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا کیے ہیں. جو ڈگری مرد کے لیے وہی عورت کے لیے, بغیر کسی فرق کے دونوں کے لیے یکساں. ذکر کر کے صراحت مذکر مؤنث کے صیغے تمام اوصاف کے استعمال کر کے بتایا کہ کوئی فرق نہیں ہے, مرد یہ عمل کرے یا یہ حالت اپنائے یا عورت, دونوں کے لیے یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. منافق ہمیشہ اپنے ہم نوا ہم فکر لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم سے بھی مشورت کی جائے. یہ تو شخصیت پرستی ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ تو ون مین شو ہے, ایک آدمی کی بات سب مانیں. آخر ہم بھی رائے رکھتے ہیں, دوسرے بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ بھی سوچ رکھتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں یہی افواہیں کہتے تھے, یہ تو ون مین شو ہے, اپنی بات آ کے اللہ سے منسوب کر کے کہہ دیتے ہیں یہ کرو, نہ کسی کی سنتے ہیں, نہ کسی سے پوچھتے ہیں, نہ کسی کی مانتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, پہلے میٹنگ بلاؤ, پہلے ہم جو ماہرین متخصصین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں جنگوں کے, ہم سے پوچھو کرنی ہے نہیں کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیوں کرنی ہے. ہمیں نہیں پوچھتے, صرف ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اٹھاؤ اسلحہ, اٹھاؤ تلوار, اٹھاؤ اور میدان میں آ جاؤ. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, مقام نہیں ہے. گزشتہ آیات میں پڑھا تھا اہل یثرب کو یہ کہتے تھے, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ. اے اہل یثرب, اے مدینہ والو, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں پر, کوئی مقام ہی نہیں ہے تمہارا, تمہیں تو فقط مزدوروں کی طرح استعمال کر رہے ہیں, کسی چیز میں شریک نہیں رکھتے, تمہیں فیصلوں میں شریک نہیں رکھتے تمہیں. اب یہ کافی ہے ایک کمزور آدمی کو یہ احساس دلانے کے لیے, تو جو اتنا بڑا ماہر ہے, متخصص ہے, اتنا سینئر ہو گیا ہے, تجھے کسی فیصلے میں شریک نہیں رکھتے. بس اس کے لیے کافی ہے, شیطان اس کے اندر گھس گیا ہے کہ میں اتنا بڑا علامہ اور مجھے یہاں کے مسائل کے بارے میں شریک نہیں رکھا جاتا. یہ خناس کی خناسیت ہے, اور جس کے اندر خودخواہی و خود غرضی ہے وہ جلدی متاثر ہوتا ہے اس جملے سے. آپ نے اگر آزمانا ہو کہ کون خودخواہ ہے, اسے یہی جملہ کہیں گے, بھائی دیکھیں آپ. مثلا یہ ہمارے جو سینئر طلاب ہیں سال پنجم کے, اب جونیئر طالب علم ان کو کہے کہ آپ تو ابھی ماشاءاللہ سال پنجم میں ہیں, آپ کو بھی قربانی کراتے ہیں یہاں پر. اسی سے پتا چل, اگر اس پر اثر ہو گیا اس کو فوراً پتا چلے گا ابھی شیطان ہے اس کے دل میں. لیکن اگر اس میں توازو ہوئی تو وہ کہے گا بھائی پانچ سال پہلے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں, آپ بھی طالب علم ہیں, میں بھی طالب علم, سب ایک جیسے ہیں ہم, پہلے آنے سے اور بعد میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خناس کا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اسے احساس دلائے گا کہ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں, آپ کو بتاتے نہیں ہیں. مثلا ابھی ایک یہاں ایک طبقے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ مشرب ناب میں کسی اور کا مضمون نہیں چھپتا. وہ ظاہر ہے کہ جب میگزین ایک ادارے کا ہے, ایک خاص سلسلے کا, ایک خاص فکر کا ترجمان ہے, تو جنتری تو نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز اس میں چھاپ دیں. یہ ایک خاص فکر کا ترجمان ہے, اسلام ناب کا ترجمان ہے, وہی چیز اس میں چھپنی ہے. اس میں آپ یہ کہیں کہ ہمیں سرمے کا اشتہار بھی ہونا چاہیے اس میں, وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن دوسروں کے ذہنوں میں تردید پیدا کرنے کے لیے, شک پیدا کرنے کے لیے, متزلزل کرنے کے لیے, یا اہل یثرب لا مقام لکم, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے, تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پر. یہ بات کرتے تھے. اب قرآن کریم میں ایک قانون بتا دیا گیا ہے, امامت و امت کا قانون یہی ہے کہ جب اللہ و اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں پھر کسی کو اس میں اختیار نہیں ہے. اپنے آپ کو با اختیار نہ سمجھو, اللہ کا اختیار لینے کے لیے متمنی نہ ہو. رسول یہ نہ کہو کہ میرے پاس بھی رسالت والے اختیارات ہونے چاہیے, میرے پاس بھی رہبر والے اختیارات ہونے چاہیے, میرے پاس بھی یہ اختیارات ہونے چاہیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. امور مومنین کے متعلق اللہ و رسول کا جب فیصلہ آ جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں رہتا, ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار فقط اللہ و رسول کا ہے, باقی کسی کا بھی, کتنا بڑا علامہ کیوں نہ بن جائے, فقیہ اعظم بھی بن جائے, اللہ و رسول کے فیصلے کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. آ کہیں گے یہ تو ون مین شو ہو جائے گا, خوب ہو جائے اگر خدا نے ایک, یہ بھی تو وہ ون گاڈ شو ہے نا کہ ایک خدا ہے, اللہ ایک ہے اور ایک آپ کو پسند نہیں ہے. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر وحدہ کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں گھبراہٹ آ جاتی ہے, اشمعزاز آ جاتا ہے, نفرت آ جاتی ہے, بیزاری آ جاتی ہے ان کے دلوں میں. خوب کیا کریں, اللہ کے ساتھ دو چار نام اور لو تاکہ ہمیں لطف آئے, مزہ آئے کہ وہ بھی ساتھ شریک ہیں. توحید سے جھجکتے ہیں. فقط رسول کا اختیار ہو اتنی بڑی امت پر, فقط امام کا اختیار ہو اتنی بڑی امت پر, اس سارے عالم پر ایک آدمی حکومت کرے, اور یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی, یہ منافقت ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. ظاہر سی بات ہے جب قرآن استخاروں کے لیے ہو سیاست جمہوریت سیاست بن جاتی ہے. اگر قرآن سے سیاست نکالیں, قرآن کو صرف دعاؤں کے لیے مردوں کے لیے نہ پڑھیں, صرف استخارے نہ نکالیں اسے اور غور کریں, یہ آیات بارہا سب نے پڑھی ہیں, چھوٹے بڑوں سب نے پڑھی ہیں, سنی شیعہ سب نے پڑھی ہیں, لیکن ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے صرف تقدس کے لیے, کسی بھی شے کے یا مردوں کے بخشوانے کے لیے. نظام جمہوری ہے, نظام طاغوتی ہے, نظام قرآن سے نہیں لیتے. اگر یہ چیزیں قرآن سے, ہمارا دین قرآنی دین ہوتا, بہت ساری چیزیں نہ ہوتی معاشرے کے اندر جو اس وقت موجود ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. ایک اور دفاع قرآن مجید منافقوں کے شر سے بچانے کے لیے رسول اللہ کو قرآن کریم نے ایک اور نقطہ, جو منافقوں نے بہت اچھالا ہوا تھا رسول اللہ کے بارے میں, اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا ایک منہ بولا بیٹا تھا, نام تو پتہ ہوگا آپ کو, زید. ان کو رسول اللہ نے اپنا فرزند بنایا ہوا تھا, منہ بولا بیٹا. زید کی شادی بھی رسول اللہ نے کروائی, بعد میں کسی بھی وجہ سے زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور اس متعلقہ سے رسول اللہ نے شادی کی. منافقوں نے یہی نقطہ پکڑ لیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. یہ منافقوں نے اس کو خوب اچھالا کہ یہ کیسے رسول ہیں, یہ کیسے رہبر ہیں, ہمیں نصیحت کرتے ہیں یہ کرو, نگاہ بھی نہ کرو کسی پر, کسی عورت کو دیکھو بھی نہیں, اور خود اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے, یعنی پہلے جو اس کی بیوی تھی اس نے طلاق دی, شادی کر لی. یہ بھی منافقوں کا ایک ہدف بن گیا, اس کو بھی انہوں نے بہت اچھالا. قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس واقعہ کے اندر منافقت منافقین کی منافقت کو واضح کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے دفاع کے لیے. اور وہ یہ ہیں یہ آیات کے منہ بولا بیٹا, اس میں فقہی حکم بھی بتا دیا گیا ہے اور اصل ماجرا زید کا بھی روشن کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہ زید جب طلاق دینا چاہ رہے تھے اپنی زوجہ کو تو رسول اللہ نے روکا, ان کو منع کیا, زید کو روکا کہ آپ طلاق مت دو, اپنی زوجہ کو طلاق مت دو اور دونوں رہو, اکٹھے رہو. باہر کے کچھ وجوہات تھیں جس سے دونوں راضی خوشی دور ہوئے ایک دوسرے سے, زید رسول اللہ نے ان کو روکا. پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے, حتیٰ جاہلیت کے زمانے میں ان کو وراثت میں شریک سمجھتے تھے اور محرم بھی سمجھتے تھے. آج کل بھی جاہلیت میں, موجودہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی ہے, منہ بولے بیٹے بناتے ہیں, وراثت تو دیں یا نہ دیں انہیں لیکن محرمیت ان کی حاصل ہو جاتی ہے. ایک گھر کے اندر لڑکی پال لیتے ہیں کسی کی, مثلاً پڑوسی کی, رشتہ داروں کی, اور ان کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ جوان ہوتی ہے, پلی بڑھتی ہوتی ہے, تو وہ بہن بھائی ہی سمجھے جاتے ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں, نامحرم ہیں. منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے, صرف منہ بولے ہیں, ورنہ نہ وراثت حاصل ہوتی ہے نہ قرابت ان سے حاصل ہوتی ہے. محرم نہیں بنتے, نامحرم ہو جاتے ہیں. جو ہی بلوغ کی عمر کو لڑکی منہ بولی بیٹی 9 سال کی ہوتی ہے, اس باپ کے لیے نامحرم ہے جس نے اس کو بیٹی بنایا ہوا ہے, اس کے لیے بھی نامحرم ہے وہ, اور اس کے بچوں کے لیے بھی نامحرم ہے وہ, اس سے فاصلہ لے, اب اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر لڑکا منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو وہ عورت جس نے بنایا ہوا ہے, عموماً بے اولاد لوگ کسی کو لے لیتے ہیں یا کسی کی زیادہ اولاد ہو, کچھ بچے دوسرے لے لیتے ہیں ان سے, اور پھر ان کو محرمیت کی قید ہٹا کر ان کو جوانی تک ان کے ساتھ محشور رہتے ہیں اپنا بچہ سمجھ کر, بدنیت اسی نہیں کرتے, بیٹا ہی سمجھتے ہیں, لیکن بلوغ پہ پہنچتے ہی وہ نامحرم ہے آپ کا. اب اسے یہ ماں ہاتھ نہیں لگا سکتی اس بچے کو, وہ بچہ ماں سے لپٹ نہیں سکتا, ابھی دور سے اب ماں رہے, اب جسمانی طور پر قربت ان کی ممنوع ہو گئی ہے, حرام ہے ان کا قریب ہونا. بے شک منہ بولا بیٹا بنا لو لیکن یہ حدود الہی قائم رہیں ان کے اندر. جاہلیت میں یہ حدود نہیں تھی, منہ بولے بیٹے تھے تو وہ واقعی بیٹے سمجھے جاتے تھے, لہذا ان کی بیویاں بھی حرام سمجھی جاتی تھیں, ان کے اموال منتقل ہو جاتے تھے, اسی طرح برعکس. اس واقعہ سے رسول اللہ نے انہیں عملی طور پہلے بتایا ہوا تھا یہ حکم کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے, لیکن اعتنا نہیں کرتے تھے. عملی کر کے رسول اللہ نے انہیں بتایا, ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا, بن گیا. اگر منافق نہ بھی اس مسئلے کو اچھالتے پھر بھی یہ ایک ایشو تھا, چونکہ کلچر کے خلاف کام ہوا تھا. کلچر یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادیاں نہیں ہو سکتی, رسول اللہ نے کر لی. اگر منافق نہ بھی اچھالتے تو بھی سب زبانوں پر یہ تذکرہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. آیات قرآن اتری, پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ حکم حقیقی یہ ہے, لیکن منافقوں نے بھی اس سے خوب استفادہ کیا, اس مسئلے کو اچھالا اور لوگوں کو بدبین کرنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھیوں کو, مومنوں کو, مجاہدین کو. مثلا مجاہدین کو کہتے تھے آپ جنگ لڑتے ہو, زخمی ہوتے ہو, شہید ہوتے ہو, رہبر آپ کا یہ کام کر رہا ہے, ان کا ایمان ڈھیلا پڑ جاتا تھا. یہ آیات چاند ایک اس بارے میں. اور رہبر کے ساتھ کوئی بھی رابطہ آپ رکھیں لیکن رہبری کا رابطہ باقی رہنا چاہیے. آیا 40 میں ہے, ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ رسول تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یہ صرف رسول ہیں, وخاتم النبیین ہیں, ان کے ساتھ اس پہلو سے تعلق رکھنا ہے, ورنہ کوئی اور رشتہ ان کے ساتھ قائم کر کے انہیں باپ بنا لو, انہیں رشتہ دار بنا لو, انہیں سمدی بنا لو, انہیں داماد بنا لو, انہیں سسر بنا لو, اس سے رسول اللہ کے ساتھ وہ رابطہ قائم نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. یعنی رہبر کے ساتھ رہبری والا رابطہ ہو, آپ امت ہوں اور وہ رہبر ہوں آپ کی، وہ رسول ہے آپ امت ہوں ان کی. یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان اللہ بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما. یہاں سے یہ سیاق اب ختم ہوتا ہے. چند ایک آیات ہیں ازواج کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بس واپس آ جاتی ہے منافقوں کے رویوں کی طرف. یہ اگلی آیات بھی چند ایک موجود ہیں رسول اللہ کے خاندان سے متعلق، لیکن یہاں تھوڑا سیاق بدلتا ہے. یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. کہ آپ کی یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے رسول اللہ کی، کہ آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں وہاں پر. آپ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں شاہد کے طور پر. پہلا عنوان و حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ امت کے شاہد ہیں، شاہد کے طور پر آپ کو مبعوث کیا ہے. دوم مبشر ہیں. تیسری حیثیت آپ کی نذیر ہیں. چوتھی حیثیت آپ کی آپ داعی اللہ ہیں. وہ پانچویں حیثیت آپ کی آپ سراج منیر ہیں. یہ پانچ حیثیتیں ہیں آپ کی، کہ آپ ان پانچ حیثیتوں سے امت کی ہدایت کریں گے. ان کاموں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، شاہد ہیں، نذیر ہیں، اور داعی ہیں، مبشر ہیں، سراج منیر ہیں. تشریح طلب ہیں یہ سارے عناوین. کچھ کی بعض مواقع پر ہوئی ہے، اور کچھ عناوین ایسے ہیں جن کی ابھی تشریح نہیں ہوئی. یہاں جو کہ موضوع نہیں ہے ہمارا، یہاں بھی نہیں کریں گے، بعد میں کسی مناسبت سے ان عناوین کی تشریح ہوگی. کہ یہ حیثیتیں ہیں رسول اللہ کی امت کے اندر. امت کو بھی انہی حیثیتوں سے رسول اللہ سے مرتبط ہونا چاہیے. شاہد رسول شاہد سے، رسول نذیر سے، رسول مبشر سے، رسول داعی اللہ، و رسول سراج منیر سے. وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. رسول اللہ کو بھی متنبہ کیا، تذکر دیا گیا کہ آپ کی یہ حیثیت ہے امت کے اندر، اور آپ اللہ کی جانب سے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، امت کی تبشیر کے لیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین. لہذا آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، نہ کافروں کے دباؤ میں آنا ہے، نہ منافقوں کے دباؤ میں آنا ہے. شدید دباؤ بڑھاتے تھے رسول اللہ کے اوپر مل کر، کفار بھی اور منافقین بھی. منافقین اندرونی مسائل چھیڑ کر، اور کفار باہر سے جنگی ماحول بنا کر، دونوں مل کر دباؤ میں لانا چاہتے تھے رسول اللہ کو، تاکہ یہ رسول ان کے دباؤ میں آ کر ان کی باتیں مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کی تجاویز، ان کی آراء پر عمل کریں. قرآن مجید میں دو ٹوک حکم ہے، ولا توتے نہ ہی ہے، کہ آپ نہیں کر سکتے اطاعت نہ کافر کی نہ منافق کی. ظاہر ہے رسول اللہ نے اطاعت اس معنی میں نہیں کرنی جو عمومی اطاعت کا معنی ہے، کہ کو کافر منافق بیٹھ کر رسول اللہ کو کہے یہ کریں وہ کریں، نہ. کافر منافق کی اطاعت و اتباع سے مراد یہ ہے کہ کافر و منافق جب دباؤ بڑھاتے ہیں، جب سازی کرتے ہیں، فضا بناتے ہیں، وہاں پر ان کو بتا دیا جاتا ہے، ان کو روکنے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے رہبر کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی امتیاز ان کو دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ لے لیں. ودا اداہم، آپ ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیں. آپ کو جو تکالیف پہنچاتے ہیں آپ چھوڑ دیں ان کو. دا اداہم، شدید تکلیفیں پہنچاتے تھے منافق رسول اللہ کو. وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ سہارے کے لیے کافی ہے. اگر منافق، چونکہ بسا اوقات منافق یہ ماحول بناتے تھے کہ اگر یہ کام آپ نے نہ کیا ہم سارے چلے جائیں گے، اور یہاں رہبر گھبرا جاتا ہے کہ اگر یہ میدان جنگ سے سارے چلے گئے تو کیا ہوگا. تکلیف دہ بات کرتے تھے اور چلے بھی جاتے تھے. جس طرح جنگ احد سے چلے گئے, جنگ احد میں اول نکلے ساتھ پہلے پلاننگ کے ساتھ, راستے میں جا کر کہا جی ہماری بات نہیں مانی جاتی, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم سے میٹنگ نہیں کی جاتی, ہماری تجاویز نہیں سنی جاتی, بس ہم جا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا جاؤ, اللہ نے بھی فرمایا ان کو جانے دو. چلے گئے جنگ احد سے. خوب جب منافق تنہا چھوڑ دیں رہبر کو, پھر کون ہے رہبر کے ساتھ؟ الہی رہبر ہو تو اسے پتا ہے کہ وہ منافقوں کے سہارے کوئی کام نہیں کر سکتا, اللہ کے سہارے اس نے کام کرنا ہے. وکفا باللہ وکیلا, خدا اس کے سہارے کے لیے کافی ہے. دوبارہ نساء نبی, پھر ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے امور کا خیال رکھیں, چونکہ آپ منافقوں کی منافقت کی زد میں ہیں. دھیان رکھیں, یہ ایک سیاق پورا آگے آیات کا ہے جس میں کچھ آداب مومنین کو بھی بتائے گئے ہیں رسول اللہ کے متعلق, کہ آپ جب جائیں رسول اللہ کے سامنے کس طرح سے حاضر ہوں. بلے, آیات 57 تک ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ان پر لعنت ہے خدا کی. وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, اور جو مومنین و مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں, بغیر ما اکتسبوا وقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین, کہ یہاں نساء مومنین کو بھی ساتھ شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ حجاب کا خیال رکھیں. ذالک ادنا ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. یہ تذکرات جب خاندان رسول کے بارے میں ہو گئے, اس کے بعد دوبارہ منافقوں کو خطاب ہے, لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. وہ تعبیر جو کہا تھا, بڑی اہم تعبیر قرآن نے استعمال کیا, وہ یہ ہے لئن لم ینتہی المنافقون, اگر منافقین باز نہ آئے, منع کرنے کے باوجود, نہ ہی کرنے کے باوجود, روکنے کے باوجود, اگر منافق باز نہ آئے, والمرجفون فی المدینہ, اور یہ مرجف, یہ تعبیر ہے مرجف منافقوں کے لیے ایک اور عنوان جو ان کے عمل کی بنیاد پر ہے, وہ ہے مرجف, اراجیف پھیلانے والے, منع کریں گے. اگر منافق باز نہ آئے, ابھی تو ان کو بتایا گیا ہے کہ باز آ جاؤ, آیات پڑھ کے سنائی گئیں کہ منافق اپنی منافقت سے باز آ جائیں, خاندان رسول کی بھی حرمتی نہ کریں, اور لوگوں کو رسول اللہ کے بارے میں بدبین نہ کریں, بدگمان نہ کریں, اور نظام الہی کے بارے میں لوگوں کے ایمان کو سست نہ کریں. اگر باز نہ آئے پھر کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. پھر منافقوں کے لیے ہم نے دوسرا اور مرحلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم قیام کا حکم دے دیں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ, ہم آپ کو قیام کا حکم دے دیں گے. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا, پھر اس کے بعد منافق قریب قریب بھی نہیں ٹک سکیں گے. ملعونین, اگر باز نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ ملعون. بعد میں اس کی تشریح کریں گے یہ مرجفون کی, کہ مرجف کس کو کہتے ہیں. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا, یہ ایسے ملعون ہیں منافق, پھر ہم کھلی چھٹی دے دیں گے, فری ہینڈ. لَنُغَيِّرَنَّكَ, ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. پھر کیا ہوں گے یہ ملعون؟ اَيْنَمَا ثُقِفُوا, جہاں پکڑے, جہاں ملیں, اوخذوا, پکڑ لیے جائیں, وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا, گردن مار دو ان کی پھر اگر باز نہیں آتے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ آج نہیں قانون قائم ہوا, یہ سابقہ امتوں میں بھی یہی تھا قانون. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ مطلب بہت اہم ہے. یہ جو آیت پڑھی ہے, لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو منافق ہیں, والمرجفون اور مرجف, یہ اگر باز نہیں آتے, پھر اس کے بعد رسول اللہ کو حکم دے دیا جائے گا منافقین کے خلاف اگلا مرحلہ اجرا کرنے کے لیے. باقی بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.